بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو کیوں اس لیے کہ مومنانہ زندگی پابندیوں والی زندگی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ امیجن کیجئے کہ ہم جیل کے قیدی ہیں کیا جیل کے قیدی کو اپنی مرضی کا کھانا ملتا تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اس دنیا میں پابند زندگی بسر کریں گے نا تو اس کا نتیجہ آخرت میں لہم فی ہما یشتہون جو چاہو گے ملے گا اب چوائس لے لیتے ہیں زندگی کتنے دن کی یہاں بہت بھی لگا لیں 60 میں سے شروع اور آخر نکال دیں شروع میں عقل کوئی نہیں ہوتی بعد میں مزہ ختم ہو جاتا گناہوں کا بس 20-30 سال کی مستی ہے یہ 20-30 سال اگر پابندیوں میں گزر بھی گئے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تو فائدے کا سودا کے نقصان کیا تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے لگ جائے اور ہر وعدہ لکھا ہوا نہیں ہوتا دیکھیں نا آپ جیسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں یہاں کانٹریکٹ کا معنی بھی ہے اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہمیں کانٹریکٹ دے دیا تھا کہ تم اس کی بات کو مانو گے اس کی مرضی سے دنیا میں جیو گے مرو گے کچھ عہد فطرت میں لکھے ہوتے ہیں بس آپ دیکھیں کسی ماں باپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرتا بچہ کہ آپ میرا خیال رکھیں گے لیکن ماں باپ اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں بوڑھے ماں باپ بچوں کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے کہ تم ہماری ٹیک کیئر کرو گے لیکن انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے تو ہمیں اس طرح کے سارے عہدوں کو لینا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بااصول مسلمان بنا دے کچھ جانوروں کی چیزیں ہیں جو ہمارے متعلق نہیں ہے اس وقت مکہ والوں میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو جانوروں کو مختلف طرح سے اپنے بتوں کے نام پہ ڈال دیتے تھے اسی قسم کی چیزیں تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے اس کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے آیت نمبر 3 میں بتایا جائے گا لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہو نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں کون سے حج یا عمرے کے لیے جانے والے ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو شکار عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا ان کے بچے شکار ایسے کھیلتے تھے جیسے شاید آج ویڈیو گیمز کھیلی جاتی ہو اب جس چیز کی عادت ہوتی ہے اسی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے تو احرام میں اس چیز پر پابندی لگا کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر یہ کوئی اپنی پسند کی چیز چھوڑتے ہیں کہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کے بعد جب احرام ختم ہو جائے تو کیا کرو ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو نہیں حقیقت کیا ہے ہائی لائٹ کیجیے گا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو اللہ سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے امت مسلمہ کو ایک بہت خوبصورت حکم ملا یا مشورہ ملا کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو گناہوں پہ نہیں کریں ہم اس کو اپنے لیول پہ سوچتے ہیں جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں تو کس کام پہ کرتی ہوں کیا کسی کی گناہ کی کسی رسم محفل کے موقع پہ میں اس کی تیاریاں کرتی ہوں یا میری دوست بیمار ہے تو میں اس کے بچوں کو ٹیک کیئر کر رہی ہوں جب وہ ہاسپٹل ہے تو میں اس کے گھر میں جا کر صفائی کر دیتی ہوں دیکھیے سمپل سا اصول یاد رکھیے نیکیوں کو پھیلانے میں تعاون اور گناہوں اور زیادتی پر کوئی تعاون نہیں صرف اگر اس رول کو مان لیں تو دنیا میں بہت حد تک صفائی ہو سکتی ہے ہم جب لوگوں کے ساتھ بس ایک خدمت برائے خدمت کے نام پہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ غلط چیزوں میں بھی تعاون کرنے لگتے ہیں پھر یہاں سے مردار کی لسٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں ہم نے پیچھے پڑھا کہ آدم علیہ السلام پر جنت میں صرف ایک پھل حرام تھا یہی پڑھا نا ہمارے پر کتنے پھل حرام ہیں پھل سے مراد کھانے چار کون کون سے حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا تم پر مردار مردار کیا ہوتا ہے وہ جانور جو خود سے مر جائے اس کے آگے قسمیں بتائی جائیں گی کون سے مردار اس کو بعد میں دیکھیں گے ود دم اور خون بلڈ رننگ بلڈ جو رگوں میں ہوتا ہے گندا خون وہ نہیں کھا سکتے یعنی ہم خون پی نہیں سکتے کسی جانور کا پھر تیسری چیز ولاخ ملخنزیر خنزیر کا گوشت پک کا گوشت کیوں اللہ کا حکم ہے. لیکن آج ریسرچ نے بتا دیا کہ اس کے اندر جسمانی طور پر بہت سارے نقص ہیں. گندا جانور ہے, اس کے اندر پسینے کے گلینڈز نہیں ہوتے, بدبودار ہوتا ہے, اس کا گوشت گندا ہوتا ہے اور یہ اپنی ہی مادہ سے زنا کرتا ہے, اپنی گندگی کھا جاتا ہے. اس کے اندر جو ایک تو فزیکل گندگی ہے, دوسری اس کی اخلاقی گندگی بہت ہے. ہوموسیکشل ہوتا ہے, اپنی ہی فیمیل سے دوسروں سے گنا کرواتا ہے, تو یہ کھانے والوں میں بھی یہ سب کچھ آتا ہے. اور اس کا جسم انسان کے جسم سے بہت ملتا ہے. اگر اس کو کوئی بیماری ہوگی وہ ڈائریکٹ انسان کو لگتی ہے اور انسان اس بیماری کا شکار ہوتا ہے. ہم ان سارے فائدوں کو الگ کرتے ہوئے صرف اس لیے نہیں کھائیں گے کہ اللہ نے کہہ دیا حرما, تمہارے لیے اس کو ہم نے حرام کر دیا. جیسے خون حرام ہے, اسی طرح اس کا خون, اس کی چمڑی, اس کی کھال, اس کے بنے ہوئے جوتے, کپڑے اور زیب, جو بھی چیز ہوگی وہ بھی حرام ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا وما احل لغیر اللہ بھی, اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے اس کو بھی نہیں کھانا. وہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی قبر پہ جا کے صاحب قبر کی خوشی کے لیے, یا کسی اور ایسی جگہ پہ اس کو لے جا کر ذبح کر دیا جائے کہ جہاں اللہ کے سوا دوسرا نام ہو. اب ڈیٹیل ہے میتہ کی. پہلی چیز کی ڈیٹیل کیا ہے؟ خود سے جانور کے مرنے کی ڈفرینٹ صورتیں, وہ کیا ہے؟ والمنحنقۃ والمعقوزۃ والمتردیۃ والنطیحۃ. وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر, بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو, یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو, سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو, اور وہ جو کسی آستانے پہ ذبح ہو. بزرگوں کی قبروں پہ جو لنگر کھلتے ہیں اس کو نہیں کھانا. کیوں؟ کہ لوگ اس کو اللہ کا دیا ہوا مال سمجھنے کی بجائے صاحب قبر کی نیاز سمجھتے ہیں اور ان کی دین سمجھتے ہیں. آپ نے اللہ کے نام پہ دینا, آپ کہیں بھی دے دیں, کسی قبر پہ جا کے دینے کی تو ضرورت نہیں ہے. نیز تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو, یعنی تیروں سے قسمت معلوم کرنا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا, یہ مہینہ کیسا رہے گا. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے سخت مایوسی ہو چکی ہے, بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یہ بات سوچنے کی ہے. آپ دیکھیے یہاں ذبیحے کی بات ہے. بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا کریں, ہم کھائیں کہ نہ. تو اس کو سمجھ لیجیے کہ اسلامی ذبیحہ کی دو شرائط ہیں. نمبر ایک, جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس وقت اللہ کا نام لیا جائے, بسم اللہ ہی اللہ اکبر. یہ کہنے والا خود مسلمان ہے تو بھی ٹھیک ہے. عیسائی ہے جو اپنے عیسائیت کے عقائد میں ہے, یعنی کہ وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں, تو بھی ٹھیک ہے. اس طرح جیوز بھی یہ کرتے ہیں تو بھی کھا سکتے ہیں. پہلی شرط کہ اللہ کا نام لینا. دوسری شرط ہے کہ اس کی رگے گردن کاٹ کے اس کو چھوڑ دیجئے. جانور کے جسم سے خون گرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جسم میں گندگی اور بیماریوں کا کیریئر بلڈ ہے. سارے جسم کی گندگی بلڈ کے ذریعے سے جسم سے نکلتی ہے. جب جانور تڑپتا ہے, ظاہر لوگ کہتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن یہ اللہ کا قائم کردہ نظام ہے کہ اس کے جسم سے وہ سارا گندا خون نکل جاتا ہے جس میں جرمز تھے. اب نتیجہ ہوا جب جان ٹھنڈی ہوئی تو بالکل وہ صاف خون اینڈ پہ رہ کے بس اس کی گردن کاٹ دو. یہ دو شرائط ہیں, دیٹس اٹ. جو بھی کہتا ہے یہ دو شرطیں پوری ہوئی آپ اس کو کھا لیجیے. اور ایک شرط ہے اور دوسری نہیں ہے. مثلا جس کو ریگولر سٹورز پہ ملنے والا میٹ لوگ کہتے ہیں تو اس میں سمجھو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ دی تھی, انہوں نے ٹیپس چلا دی تھی, چھریوں پہ بسم اللہ پڑھ دی تھی, لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کبھی کرے گا کہ ایک ایک جانور کی رگ کٹی تھی. سب کو جس کو اپنی زبان میں ہم جھٹکا کہتے ہیں. آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے کہ آپ نیچے کھڑی ہیں, پانچویں منزل پہ ایک صاحب ہے جس سے آپ کہتے ہیں مرغی چاہیے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک مرغی پکڑتا ہے, کہتا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر, اور پانچویں منزل سے نیچے پھینکتا ہے. وہ مرغی نیچے گرتی اور مر جاتی ہے, تو کیا آپ اس کو کھائیں گی؟ یہ متردی اور نتیحا, یعنی جانور خود مرتا ہے, اس کا سارا گندا خون جسم میں رہ جاتا ہے, تو لہٰذا ایسی چیزوں کو نہیں کھانا. وجہ کہ ان چیزوں کے کھانے سے پھر جسم پہ گندے اثرات آئیں گے, اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اب یہ ایک سوال ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں, اور مجھے پتا ہے آپ کے بھی ذہنوں میں, تو میں آپ سے خود ہی کہہ دیتی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایسے جی ہمارے بہت سارے عرب بہن بھائی کھاتے ہیں. تو پہلی بات ہے کوئی عرب کھائے یا اجم کھائے, قانون یہی ہے. یہ پیچھے سے ایک مس کنسیپشن ہے, ہم نے اس کو تفسیر میں دیکھا تھا. محمد عبدو ہو ایک اسکالر تھے, مصری تھے, ان کا ایک دور کا فتویٰ جو تھا, جو ان کا ایک اجتہادی غلطی تھی جس کی بنیاد پہ ان کے دور میں مصر میں بہت زیادہ اختلافات اٹھے تھے, قید تک ہوئی تھی, اس سے بنیاد لے کر چند خواہش پرست لوگوں نے اس بات کو عام کر دیا, حالانکہ انہوں نے بعد میں اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا. لیکن چونکہ ایزی بہت لگتا ہے نا, میکڈونلڈ چکن, کینٹکی چکن اور فرائیڈ چکن اور وی کینٹ لیو وداؤٹ دیٹ, تو جہاں کھانا پینا آتا ہے وہاں لوگوں کو اکثر اللہ کے حکم بھولتے ہیں. میں تو اکثر یہی سوچتی ہوں کہ صرف اپنی ہیلتھ کانشیس ہو کے دیکھیں, ہم چاہتے ہیں گندے خون والا گوشت کھائیں, وہ سارا خون جسم ہی جائے گا نا. اگر آپ اس کو پاکی اور ناپاکی سے دیکھیں اور دیکھیں پھر موٹاپا کتنا, پھر بیماریاں کتنی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے کھانے پینے کو حلال کر دیں. اور آج مشکل کیا ہے؟ نیور نتھنگ, ہر گلی کونے میں نہیں ملتا, تھوڑے چار قدم دور سے مل جائے گا. اور نہ ملے کیا گوشت کھانا لازم ہے؟ اور الحمدللہ آج تو دنیا کا میرا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلم میٹ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. بس کیا کرو, حلال اور حرام کی جو پابندیاں اور قیدیں تم پر لگائی گئیں ان کی پابندی کرو. ہاں جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر اس میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا رجحان ہو, تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے وہ آیت جس نے آپ کو اور مجھے امت وسط بنایا تھا. یہود اس آیت کے نازل ہونے پہ اتنے دکھی ہوئے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, اور یہ نازل کب ہوئی تھی؟ حجت الوداع کے موقع پہ, جب اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں تھے, یہ آیت نازل ہوئی تو کسی یہودی نے کہا کاش یہ آیت ہم یہود پہ نازل ہوتی, کیونکہ پیچھے سے سلسلہ تو وہی چل رہا تھا نا, تو اب ختم ہو گئی اسلام پہ. وہ کہتے ہیں اگر دین کبھی یہودیت پہ ختم ہوتا ہم کتنے خوش ہوتے, ان کو ہمیشہ آنر اچھا لگتا ہے. جیسے کوئی کہہ دے کہ بس کہہ دو آج کے بعد کوئی نیا برانڈ نہیں بنے گا, اور اس برانڈ کی پھر کتنی ویلیو ہو جائے گی. تو حضرت عمر نے پھر جواب دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ آیت نازل ہوتی تو امید کرتے, ہماری تو اس دن دوہری عید تھی, یعنی حج کا بھی موقع تھا, اگلے دن عید الاضحیٰ بھی تھی, تو لہٰذا آج مجھے اور آپ کو اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے دین میں اضافوں سے بچنا. آج ہر وہ کام جس کو اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں نے نہیں کیا ہم نیکی سمجھ کے کریں گے تو وہ اس آیت کے خلاف ہوگا. اللہ نے ہمیں ایک مکمل دین دیا, یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو مکمل نہیں ہوا, یہ بعد میں پائلا پوا اور آئمہ کرام کی کوششوں سے مکمل ہوا, تو یہ اس آیت کے بھی اگینسٹ ہے, اور اللہ کے نبی کے اوپر بھی الزام ہے کہ آپ نے لوگوں کے ادھورے اور مشکل اور الجھے ہوئے دین پہ رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ کی پسند ہے وہ ہماری پسند بھی بن جائے. اور آپ اصل دین کو پا کے تو دیکھیے, جو لذت ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی. پھر فرمایا یستفتونک ما احل لہم, لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ لوگ ہر دور میں حلال حرام کے سوال بہت پوچھتے ہیں, اسی طرح کی بات جہاں دکھتی ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی, کتنا آسان کر دی آپ کے لیے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا اسلام کی روشنی میں کیا حلال ہے, تو آپ اس آیت کو یاد کر لیں, سب کچھ حلال ہے. کیا حرام ہے؟ جس کے حرام ہونے پہ کوئی جواب آ گیا تو کون سی چیزیں حرام ہو گئی, پیچھے پڑ چکے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم والحم الخنزیر, تو کیا پتہ چلا چیزیں اپنی اصل سے حلال ہیں, سبزیاں حلال ہیں, فروٹ حلال ہیں, اسی طرح جو چیزیں نٹس سب کھاتے ہیں حلال ہیں, گرینز حلال ہیں. جس کے اوپر حرام کی بات آئی ہے اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو تم بھی کھا سکتے ہو, البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کے قانون توڑنے سے ڈرو. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, اللہ کے قانون توڑنے سے ڈرو. قانون شکنی جرم ہے نا, رولز کو اوائڈ کرو, رولز کو مانو. تو کیا ہم اللہ کے رولز کو مانتے ہیں؟ تین سیکنڈ تک اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو ان اللہ سریع الحساب, اللہ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بات کیا کہ الیوم احل لکم الطیبات, آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہاں رک کے دیکھتی اس پہ دو مسئلے ہیں, ساتھ ہی اشارہ کر دوں. اس آیت کی بنیاد پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہم اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہیں, سب کچھ کھا سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا نوٹ کر لیجئے, اہل کتاب کا کون سا کھانا حلال ہے جو حلال ہے؟ اہل کتاب آپ کو شراب ڈال کر کیک بنا کے کھلا دے تو کیا وہ حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو یہاں حلال کھانے سے مراد, طعام سے مراد ذبیحہ ہے. اگر اہل کتاب اسی طریقے سے گوشت کو حلال کرتا ہے جیسے مسلمان کرتے ہیں تو کھا سکتے ہو. دوسرا ایک بہت ہی فیمس ایشو, والمحصنات من المؤمنات, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواب اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. یعنی یہودی اور نصرانی عورت سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگے, یعنی صرف سیکس میٹر کے لیے, یا چوری چھپے دوستیاں کرو، یعنی گھیڑن دوستیاں پھر بھی نہیں کرنی، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ بھی چونکہ آج ویسٹ میں رہنے والے مسلمز کا ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے تو اس کو بھی چند منٹ دینے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے شادی کی جو پابندیاں لگائیں، پیچھے ہم پڑھ چکے دوسرے پارے میں، مشرکہ سے نکاح حرام ہے، یعنی ہر وہ مذہب والا جو صریحاً شرک کرتا ہے، بت پرستی کرے، فائر ورشپنگ ہو، مجوسی ہے، کسی انسان کو آگے رکھ کے پوجے، کسی امام کو پوجے، وہ سب مشرک ہے، ان سے تو نکاح نہ مرد کا عورت سے نہ عورت کا مرد سے، دیٹس اٹ۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مرد کسی اہل کتاب عورت سے شادی کرے، شرط کیا ہے؟ محسنہ ہو، پاک دامن عورت ہو، پہلی شرط، یعنی وہ کوئی کرپٹ عورت نہ ہو۔ پھر دوسری بات ہے جب اس سے نکاح ہوگا تو مہر مقرر ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ شادی کا مقصد صرف سیکشولی خود کو انٹرٹین کرنا نہ ہو۔ اور پانچویں بات ہے کہ بلا متخذی اخدان، پہلے سے چھپی دوستیاں نہ ہوں۔ اب آپ ان چار رولز کو سامنے رکھیے، اور فی زمانہ جو مسلم لڑکوں کی شادیاں نان مسلم لڑکیوں سے ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجیے۔ آخری بات جس کو اللہ نے منع کیا، بات ہی اس سے شروع ہوتی ہے، دوستی تو پہلے ہو جاتی ہے، شادی تو بعد میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کتابی عورت ایتھیسٹ نہ ہو، وہ خود کو یہ نہ کہے کہ میں گاڈ کو ہی نہیں مانتی اور جیزس کو وہ خدا کہنے لگ جائے، اصل عقائد جو ہوتے اگر اس پہ موجود ہے تو کر لیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بہت بگ ڈفرنس ہو جائے گا اس کی سوچ اور آپ کی، اور پتا چلا کہ وہ سنڈے کو جاتی ہے، آپ جمعے کو جاتے ہیں، بچے سیٹرڈے کو جانے لگ جائیں، اور یہ آج کے دور کا امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہو گیا۔ جب ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنا لیا جو ان قوموں کے رواج تھے، تو شادی کرنا بھی کوئی مشکل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسی آزمائشیں نہ رکھے کہ جس کو ہم نبھا نہ سکیں۔ دیکھیے اس آیت کے بعد کفر کا لفظ آیا ہے، اور حضرت عمر نے تو اپنے دور میں پابندی لگا دی تھی، جب دیکھا کہ لوگ اہل کتاب عورتوں سے شادیاں کرنے لگے، کہنے لگے پھر سیدھی سادی بھولی والی عورتیں مسلمانوں کی، ان کو کون رشتہ دے گا، تو آپ نے وقتی طور پہ پابندی لگا دی تھی، اور ایک مسلمان حکمران کو اجازت تھی کہ ایسا نہ کرو، جو بھی وہ کر سکتے تھے کرتے، یہ بات کوئی نہیں عام کرتا۔ وہ لوگ جو حضرت عمر کے نام پر 20 تراویوں کی مثال دیتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ مثال دیتے ہوئے نہیں دکھائے جاتے۔ تو دیکھیے اللہ کا واضح حکم ہے، اگر آپ کا اپنا بچہ صحیح دین پہ نا مسلم ہے، واللہ ہی وہ کر لے کسی کتابیہ سے، ایک سال کے اندر وہ لڑکی مسلمان ہو جائے گی، آئی ایم شیور۔ لیکن میرے پاس دو سے زائد تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کیسز کہ بوائے فرینڈ شپ، گرل فرینڈ شپ کے نتیجے میں ایک مسلمان لڑکے کی شادی کسی کرسچین سے جو سے ہوئی، اور وہ لڑکی کسی بھی اثر میں آ کے مسلمان ہوئی، اور دو چار سال بعد اس نے اس سے ڈائیورس لے لی کہ ہی از ناٹ اے گڈ مسلم، اور ایک دو نے اس نے لڑکی کو طلاق دے دی کہ جس سے میں نے شادی کی تھی وہ تو کوئی اور لڑکی تھی، یہ تم کی دیندار ہو گئی۔ یعنی مسلمان لڑکا پریکٹیکل نہیں تھا، اس نے پریکٹسنگ لڑکی کو طلاق دے دی، تو یہ تو پھر اپنے اوپر الزام لینے والی بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کے دل میں ایمان ڈالیں، پیار ڈالیں اسلام کا، پھر انہیں کہیں کریں نان مسلم لڑکیوں سے شادیاں، آپ ڈھونڈیے ان کے لیے نان مسلموں میں اگر ہیں کوئی اچھی لڑکیاں جو اسلام سے انکلائنڈ ہیں یا نیو مسلم ہیں، شادیاں کروا دیجیے، نو پرابلم ایٹ آل۔ لیکن جب آپ اپنا ہی وہ پلر ڈھیلا ہے تو وہ اسلام کیا ہوگا؟ ایسی کئی کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جمعے کو مسجد میں جاتی ہوں یا مسٹر سنڈے کو چرچ میں جاتے ہیں، دیٹس وائی وی آر لیونگ ویری ہیپی لائف فرام 25 ایئرس۔ تو پھر یہ تو کہانی نہیں ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ دے دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ وضو کی آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ قرآن پاک میں اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ وضو کا طریقہ کدھر ہے، تو ادھر موجود ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اسلام طہارت سکھاتا ہے، کلینلینس از اے پارٹ آف اسلام۔ سب سے پہلا عمل جو اسلام پہ آنے سے پہلے کوئی کرے گا وہ غسل کرے گا، اس لیے ہمیں اپنے اس دین کا بھی قدر کرنی چاہیے کہ یہ صاف ستھرا دین ہے۔ پھر فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اللہ نے تم سے لیا ہے۔ یعنی تمہارا یہ کال ہائی لائٹ کیجیے گا، سمینا واتانا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ سے ڈرو اور اللہ دلوں کے رازوں تک کو جانتا ہے. یعنی یہ کہو کہ ہم نے سنا اور مانا. اللہ سے ڈر جاؤ, یہ مت کہا کرو کہ سنا اور نہیں ماننا. حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا, سمینا واسینا, کیونکہ وہ شریف فی قلوبہم الحجن, سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے. محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا جو آپ جیسے لوگوں نے, کیا کہ سمینا واتانا. اس وقت بھی تو آپ کے دل یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم مانیں گے, اللہ تعالیٰ فکر نہیں کریں. تو یہ امت مسلمہ کا آنر ہے کہ وہ بات سن کر ماننے کی نیت کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ, یعنی کسی کی چڑ میں آ کر انصاف کا دامن نہ چھوڑو, عدل کرو. یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرتے رہو, پھر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. یقین ہے ہمیں اس بات کا؟ اللہ اکبر. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, کیا ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا. سوچے آپ کو مجھے کوئی کہہ دے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے گا, کتنا اچھا لگے گا, اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں, تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. آپ بار بار تکرار سن رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو کی, شاید 19 بار ہے, صحیح مجھے یاد نہیں, لیکن کافی زیادہ دفعہ کیا. یا ایھا الذین آمنو اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے بھی حال ہی میں تم پر کیا ہے, جبکہ گروہ نے تم پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. ہر دور میں یہ ہوا, لوگوں نے مسلمانوں کو مارنا چاہا, پھر اللہ نے کسی بھی طرح ان مسلمانوں کی جان بخشی کروا دی. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے, اور ان سے کہا تھا, یہاں آپ لکھ لیجئے اللہ کی مدد آنے کی شرطیں. اب یہ سورہ مائدہ میں آپ کو شریعت کو لاگو کرنے کی باتیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے, ہم اسلام کیسے لائیں, پاکستان میں اسلامی نظام کیسے آئے, باہر کے ملکوں میں ہم اسلام پہ کیسے عمل کریں, تو اس کا آپ کو اب ادھر جواب انشاءاللہ ملے گا. شرط کیا ہے؟ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مراد یہ کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے. کب ہوگی؟ اگر تم نے نماز قائم رکھی. اللہ کی مدد اس امت کے ساتھ آتی ہے جو نمازوں کو پڑھتے بھی نہیں بلکہ قائم رکھتے ہیں, یعنی وہ نماز جماعت کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, اس میں کمیونٹی بیسڈ ہوتی ہیں, پلس اس نماز کا اثر جسم پر ہے. دوسری چیز, اور زکات دی. آج بھی امت مسلمہ میں سے اکثریت زکات تک نہیں دیتی, تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ تیسری شرط, اور میرے رسولوں کو ماننا اور ان کی مدد کی. کیسے؟ ان کے مشن کو آگے چلا کر. اور اس کے بعد اللہ کو قرض حسن دیا. وقرتم اللہ قرضن حسنا, اور جب تم اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے, یعنی اپنے مال کھول دو گے اللہ کے راستوں میں, تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. چاہتے ہیں سب کمی کوتاہیاں, بیڈ ہیبٹس اور سب کچھ ختم ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے. اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی, تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی. یہ سوا سبیل کیا ہے؟ صراط مستقیم, سیدھا راستہ جنت میں جانے کا. اب جس کو راستہ ہی نہ ملے, بتائیے وہ کہاں جائے گا. اور یہ سوا سبیل اس وقت قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے, جو ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ سکھاتا ہے. پھر ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا, اور ان کے دل سخت کر دیے. اس کو ہائی لائٹ کریں. دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے جائیں. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کو الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں, جو تعلیم ان کو دی گئی جس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. کتنا کسی قوم کا علمی ہے کہ الہامی کتاب کا ایک بڑا حصہ بھول گئے. آپ دیکھیے, ماں باپ بڑی محنت کر کے پڑھائیں اور بچہ سب بھول جائے اور فیل ہو جائے, کتنا صدمہ ہوگا. استاد محنت کرے جان توڑے, لیکن بعد میں اسٹوڈینٹ سب بھول بھال کے اپنی اسی دنیا میں کھو جائیں جہاں تھے. وہی باتیں جو پہلے کرتے تھے پھر کرنے لگے, تو وہ کیا کرے گا؟ آہیں نکلیں گی نا, تڑپے گا نا. اللہ نے انسانیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تورات دی, انجیل دی, زبور دی, اور اب قرآن دیا. لیکن لوگوں کی اکثریت بھولی ہوئی ہے. کیا آج آپ کو دنیا میں چلتے پھرتے دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نصیحت یاد ہے؟ تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ شکر ہے جس بات سے مبرہ ہے, ورنہ ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو کتنا دکھ دیا ہم نے اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر. اور آئے دن تمہیں ان کی کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. اپنی مرضی کی بات تو ماننا, اپنی مرضی کو چھوڑ دینا, یہ ہے خیانت. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں گے وہ ان سے عین متوقع ہیں. بس ان کو معاف کر دو اور ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی بختعہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں, یعنی آج امت مسلمہ سے جو وعدے ہیں اس سے پہلے نصارہ سے بھی وہی تھے. مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بوج دیا. اور ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے. اب یہاں دعوت ہے, دیکھیے آیت کو ہائی لائٹ کر لیں. قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے, اوپن انویٹیشن ٹو آل جیوز اینڈ کرسچن, کیا ٹو ایکسپٹ اسلام. جب اللہ یہ دعوت دے رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ کیسے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا لیبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. کیا کرو؟ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشنی آ گئی. کون سی؟ قرآن کی صورت میں. اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے بتاتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریے. قرآن کیا ہے؟ سبل السلام, سلامتی, امن, چین, دنیا میں بھی سلامت اور آخرت میں بھی سلامت. اللہ ہمیں اسی پہ چلنے والا بنا دے. اور اس کے بعد اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاتا ہے اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تڑپ اور طلب لگا دے کہ ہم واقعی یہ کرنے لگ جائیں. اب یہاں سے گیا ہے تو میں دیکھیے گا کہ نصارہ کیسے بگڑے. آج ہم مسلمان کیسے بگڑے؟ نصارہ کو دیکھ کر. انہی کے نقش قدم پہ چلے تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے بگڑے. اس کی وجہ اگلے حصے میں ملے گی. اور سورۃ مائدہ کا مین تھیم جو ہے وہ کرسچنز ہیں. لقد کفر الذین قالوا, یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے نبی ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی مور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے. یعنی اگر مسیح خدا ہے تو وہ فوت کیوں ہوئے تمہارے گمان کے مطابق؟ اللہ تو زمین و آسمان اور اس کی سب چیزوں کا مالک ہے. جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. دیکھیے قومیں کسی نہ کسی خوش فہمی کا شکار ہوتی ہیں تبھی اللہ کے حکموں کو توڑتی ہیں. اگلی آیت میں یہود نصارہ کی خوش فہمی کا ذکر. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. یہاں سے رکیے ذرا چند سیکنڈ کے لیے. کیا آج ہم مسلمان بھی یہ نہیں کہتے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں؟ بیکاز ہم نبی کے امتی ہیں, محمدی ہیں, ہم سید ہیں, ہم بھی اللہ کے لاڈلے ہیں. تو جب کوئی قوم خود کو چوزن نیشن سمجھ جائے لیکن کام وہ نہ کرے جو ان کو کرنے تھے تو اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے. کہیں سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ آج ہم مسلمان پوچھے پھر دنیا میں مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے اگر ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں؟ اور یقین کریں آج دنیا والوں کی نظر سے دیکھیں جو ہمیں برا سمجھتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے اللہ ہمیں پسند کر رہا ہوگا؟ بس ایک بچے وہ خراب کام کرتا ہے اور باہر کوئی ٹیچر یا اس کے دوست اس کی برائی کرتے ہیں تو اس کو تو وہ برا لگتا ہے کہ ماں کو اس وقت اچھا لگ رہا ہوتا ہے؟ وہ تو شرم سے جھک جائے گی کہ میرا بچہ کیا کام کر کے آ گیا. یاد رکھیے جب اللہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اللہ کی نظروں میں ہم اچھے ہوتے ہیں نا تو دنیا والوں کی نظروں میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے. آج لوگوں کی نظروں میں جو نفرت ابل رہی ہے مسلمانوں کے لیے اور جو وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے خاموش اشارے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب اس وقت تمہیں کیا کہتا ہے. اللہ کو تو ایسے لوگ پسند ہے جو ہر چیز میں بہترین کام کرنے والے ہوں. قدر حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے انسان پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے. زمین و آسمان کی اور اس کی ساری موجود چیزیں اس کی بادشاہی میں ہیں اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے. اہل کتاب, ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تم کو دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. پیچھے بھی آپ سن چکے کہ اللہ کے نبی سے بہت عرصہ پہلے تک کوئی نبی نہ آیا تھا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ باتیں مجھے اور آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہے کہ ہم فکر کریں. تو اب آخری آیتیں جو ہمارے آج کے سبق کا گول تھا وہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں آج مجھے اور آپ کو ایک بہت خوبصورت میسج ملے گا, اور وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں عطا کی تھی. 3 سیکنڈ تک سوچیں, آج اللہ نے ہمیں کیا نعمت دی؟ اگر آج محمد رسول اللہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو کیا وہ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مسلمانوں, اللہ کی اس نعمت اسلام کا اقرار کرو, اور اسی سورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں اس نعمت کو, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے نعمت اسلام ہمیں دی, اس نے تم میں نبی پیدا کیے, تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نہ مراد پلٹو گے. یہ وہی واقعہ جو فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا. حکم یہ تھا کہ جا کے بیت المقدس میں امالکا نام کی قوم کے ساتھ مقابلہ کرو, اللہ مدد کرے گا. لیکن ذرا قوم کا جواب سنیے گا, قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے, ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. کس چیز کے ساتھ؟ فتح کا جھنڈا لے کر. یہ ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر مرتا ہونے کی پہچان. فرعون کی غلامی میں پیدا ہونے اور پلنے والی نسل نے جہاد کا انکار کر کے 40 سال کی وادی تی کی جنگ لے لی, لیکن وہاں نہ گئے. قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں, کہنے لگے وہ خود دشمن ہمارا ملک چھوڑ دیں. آج تک کبھی دنیا میں ایسے ہوا کسی ملک نے کہیں قبضہ کیا اور پھر خوشی سے کہتے اچھا چلو ہم چلے جاتے, تم آ جاؤ؟ ہمیشہ پھر ان کو ڈنڈے کے زور پہ نکالنا پڑتا ہے. ایک مچھر یا ایک کاکروچ آپ کے گھر میں آ جائے وہ بھی خود نہیں جاتا, تو انسان کہاں جائیں گے. لیکن یہ بزدل ہو چکے تھے, انہوں نے جہاد کا انکار کیا. اب یہاں نوٹ کیجیے گا, ایک بڑا خوبصورت نقطہ آنے والا ہے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما, اتنے اسے کو ہائلائٹ کرے پھر بات سمجھ آئے گی. ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. کون سی نعمت تھی؟ اللہ کا خوف. یہ لکھ لیں, اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے. اور آپ کو پتا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ لاکھوں بنی اسرائیلی تھے, کتنے لوگ بچے اس میں سے جہاد کے لیے؟ اونلی 2. کون تھے؟ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا. یوشع بن نون بعد میں نبی بھی بنے ان کے بعد, وہی ہیں جو سورت کہف میں آپ کے ساتھ شاگرد بن کے گئے تھے. پوری قوم نے جہاد کا انکار کیا, صرف 2 لوگوں نے جہاد کو مانا, یوشع بن نون, اور انہی کے ذریعے پھر بیت المقدس فتح ہوا. یہ یوتھ تھی. یہ ہے اصل میں مستقبل کے اشارے, کہ پوری قوم جب بزدل ہو جائے تو اللہ 2 لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, اور جب وہ نکل گئے. اور اللہ کا خوف انعام ہے. دعا کیجیے اللہ ہماری نسلوں کو اپنا خوف دے دے. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. آج اللہ ہمارے جوانوں کی زبان پہ یہ جملے ڈال دے. وہ اپنے کمزور پڑتے ہوئے ماں باپ کو سمجھائیں کہ فکر نہ کریں, ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے, اللہ کی مدد آئے گی. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں. ہائی لائٹ کیجیے گا, فذھب انت وربک فقاتلا, بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. کیا زبان حال سے مسلمانوں نے یہ نہیں دکھایا؟ وہ ہر کام اللہ کرے گا, اور ہم بیٹھے ہیں, ہمیں فلم بھی دیکھنی ہے ابھی, ہمیں اور بھی تو اتنے کام ہے نا, اب ہم کیا کریں. جو اللہ خود ہی جا کے لڑ لو, چار تبلیغی جماعت کے لوگ ساتھ چلے جائیں, کوئی دعوی گروپ چلا جائے, خود ہی جا کے دنیا میں اسلام پھیلاؤ. ہمیں تو ابھی فیشیل کرانا, ابھی ہمیں کھانے پکانے, ابھی ہمیں شادی مہندی اپٹن. وی آر سٹنگ ہیئر, کیا جماعت بیٹھی بھی نہیں دکھتی. اب موسیٰ کو رونا آ رہا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ موسیٰ کو اس دور کے بنی اسرائیلیوں پہ رونا آتا تھا. اگر آج محمد رسول اللہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ان کی تو آنکھ آنسو کبھی رکتا ہی نہ. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. اس پر موسیٰ نے کہا میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں. بے بسی کو محسوس کیجیے, اتنی بڑی قوم میں سے صرف دو کام کے لوگ نکلے, اتنی بڑی جماعت میں سے صرف دو اچھے لوگ نکلے. کہا میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر اپنی ذات یا میرا بھائی, بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اب وقت آ گیا جدائی کا, اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے, ان نافرمانوں کی حالت پہ ہرگز ترس نہ کھاؤ. تو آج تک مارے مارے پھر رہے ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یونائٹ ہو گئے اور دنیا کے لیے مسئلے بن گئے. دعا کیجئے کہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. اب دیکھیے اس پورے حصے میں ہم سب کے لیے یہی کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ ہوتے ہوئے ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دے. جہاں قرآن میں کوئی بات بنی اسرائیل یا یہودی کی پڑھے اپنے اوپر لے لیں تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و توب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم چلیں گے پارہ نمبر 6 کی آیات امت کے بارے میں, اور آج کے بارے میں بہت ساری آیات ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کا پارہ امت وسط کے لیے کتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے, اور حقیقت ہے کہ جس نے سورت مائدہ کو سمجھ لیا اس کو پھر امت بن کے جینا بھی سمجھ آ جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں بھی دکھیں گی. سب سے پہلی آیت ہے ہمارے سامنے سورت مائدہ کی آیت نمبر 2, جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. مومنو, اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو, اور نہ ادب کے مہینوں کی, اور نہ قربانی کے جانوروں کی, اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندے ہوں. اگر آپ نوٹ کریں تو لفظ آمین جو ہے یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم سورت فاتحہ کے بعد بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح سے کوئی بھی دعا مانگتے تو ہم کہتے ہیں آمین. تو آمین کا معنی کیا ہوتا ہے جب کسی دعا کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہی ارادہ ہے, یعنی یہ دعا صرف ہمارے ہونٹوں نے نہیں مانگی بلکہ ہمارا قصد اور ارادہ یہی ہے. یہاں اس آیت کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ ڈونٹ میک فن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ's rituals. کچھ لوگ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی حجاب کا, کبھی ملا کا, کبھی ٹوپی کا, کبھی کسی اور چیز کا, تو یہ نیگیٹو رویہ ہے. جب امت مسلمہ خود اپنے دین کے معاملے میں ایسی چیزیں کہنے لگ جائے کہ جس کو سن کر دوسروں کو اور موقع ملے تو بات خراب ہوتی ہے. میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات کہے کہ کبھی کسی اسلامک ریچول کا مذاق نہ اڑائیں. ماننے کی توفیق مانگیں, نہیں کر پا رہے دعا کریے لیکن اس کا مذاق نہ اڑائیے. اس کے بعد دوسری آیت سورت مائدہ کی آیت نمبر 17-17 ہے, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں. دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہنا یا گاڈ کہنا یہ کفر ہے. ان سے کہہ دیجئے اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے, اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں, ان سب پر اللہ کی بادشاہی ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہے. لفظ اور امت ایک ہی لفظ ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں اور امت دونوں سائملٹینیس ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں, اور پھر یہاں جملہ دوہرا دوں کہ جیسی ماں ویسا بیٹا. اگر عیسیٰ علیہ السلام بہت چنے ہوئے تھے تو ماں بھی تو کوئی کم نہیں تھی. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں چنی جائیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی کوئی خیر کا کام لے, تو ہمیں پھر اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے پیش کرنا ہے. پھر اگلی آیت دیکھیے سورت مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے, بہت ہی اہم آیت ہے اصل میں ٹاپک کے اعتبار سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک میسج دیا، اور وہ کیا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، بس نیکیوں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بات بتا دی کہ حق کی پیروی کرو، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جب ہم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث بوجھل لگتا ہے، سنتیں بھاری لگ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 66 ہے سورت مائدہ کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میل کی طرح برستا، پھر کیا کرتے؟ اپنے اوپر سے کھاتے، پاؤں کے نیچے سے کھاتے، منہم امت مقتصدت، ان میں کچھ لوگ میانہ رو بھی ہیں، بیچ کے ہیں، کثیر منہم سا ما یعملون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں۔ یہ آیت اصل میں آج کے امت مسلمہ کو خوف دلاتی ہے، جہاں ہم پہنچیں گے اس آیت پہ تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کے سارے مسائل کا حل اس ایک آیت میں چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا؟ اللہ کے دین کو نافذ کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی دین کی ایک حد کو نافذ کرنا 40 سال کی بارش لانے سے زیادہ اس ملک میں خیر لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کو خوب اچھی طرح پتا تھا کہ شراب کی کیا سزا ہونی چاہیے، زنا کی کیا سزا ہے، اور کیا عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، کیا مردوں کی۔ جب کسی مسلمان ملک میں ان ساری چیزوں کو لاگو کر دیا جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں زمین سے آئل بھی نکلتا ہے، سونا بھی نکلتا ہے، ڈائمنڈز بھی نکلتے ہیں، اور آسمان سے ایسی خوبصورت بارش ہوتی ہیں کہ سنہری فصلیں تیار ہوتی ہیں، اور وہ ملک خود کفیل ہو جاتے ہیں۔ خود کفیل سے مراد ہے کہ خدا کفیل ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی کفالت کرنے لگتا ہے، پھر ان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جس کا کہنے کہ بال از ان آور کورٹ نہ ہو، ہم مسلمان ساری زندگی چیختے رہیں گے فلاں کی سازشیں، فلاں فلاں، لیکن حل اس آیت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر بھی اور اس جسم کے ٹکڑے پر بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے دین کو لاگو کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم چلیں گے پارہ نمبر 6 کی آیات امت کے بارے میں، اور آج کے بارے میں بہت ساری آیات ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کا پارہ امت وسط کے لیے کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے، اور حقیقت ہے کہ جس نے سورت مائدہ کو سمجھ لیا اس کو پھر امت بن کے جینا بھی سمجھ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں بھی دکھیں گی۔ سب سے پہلی آیت ہے ہمارے سامنے سورت مائدہ کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، مومنوں اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب کے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندے ہوں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو لفظ آمین جو ہے یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم سورت فاتحہ کے بعد بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی بھی دعا مانگتے تو ہم کہتے ہیں آمین۔ تو آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب کسی دعا کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہی ارادہ ہے، یعنی یہ دعا صرف ہمارے ہونٹوں نے نہیں مانگی بلکہ ہمارا قصد اور ارادہ یہی ہے۔ یہاں اس آیت کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ ڈونٹ میک فن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریچولز۔ کچھ لوگ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی حجاب کا، کبھی ملہ کا، کبھی ٹوپی کا، کبھی کسی اور چیز کا، تو یہ نیگیٹو رویہ ہے۔ جب امت مسلمہ خود اپنے دین کے معاملے میں ایسی چیزیں کہنے لگ جائے کہ جس کو سن کر دوسروں کو اور موقع ملے تو بات خراب ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات کہ کبھی کسی اسلامک ریچول کا مذاق نہ اڑائے، ماننے کی توفیق مانگیں، نہیں کر پا رہے دعا کریے لیکن اس کا مذاق نہ اڑائیے۔ اس کے بعد دوسری آیت سورت مائدہ کی آیت نمبر 17-17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جمیعا، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہنا یا گاڈ کہنا یہ کفر ہے. ان سے کہہ دیجئے اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں, ان سب پر اللہ کی بادشاہی ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہے. لفظ ام اور امت ایک ہی لفظ ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں اور امت دونوں سائملٹینیس ہے, ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں. اور پھر یہاں جملہ دوہرا دوں کہ جیسی ماں ویسا بیٹا. پھر بھی کام وہی کر رہا ہوتا ہے جس میں اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. تو اللہ کو سب سے زیادہ غصہ جس پہ آتا ہے نا وہ منافق ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ موضوع آیا تھا لیکن وہاں لفظ منافق نہیں آیا تھا. اب سورت نساء میں لفظ منافق کے ساتھ نام آیا ہے. اور منافق نفق سے, نفق کہتے ہیں ٹنل کو. ٹنل کے ایک طرف سے آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو باہر دوسری طرف سے نکلنا ہوتا ہے, اب اس میں ٹرن نہیں لے سکتے. منافق اسلام کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اور کفر کے دروازے سے نکل جاتا ہے. اور ہائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے ٹنل, جان بچانے کے لیے چوہیا ایک ٹنل میں گھستی ہے. نافے کا اس چوہیا کو کہتے ہیں جو ایک زمین میں ٹنل بناتی ہے, کسی دشمن کو دیکھتی ہے تو اس میں گھس جاتی ہے. وہ سوچتا ہے اچھا ابھی باہر نکلے گی تو میں اس کو پکڑوں گا, لیکن وہ ٹنل کے دوسرے حصے سے نکل چکی ہوتی ہے. یہی نفاق ہے. جہاں دین کوئی تقاضا کرے, کوئی قربانی, کوئی ہجرت, کوئی عمل, تو کہتے ہیں بس چھپ جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, خیر سے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ دیکھیے اللہ کا چیلنج ہے, میرے دشمنوں سے دوستی کر کے مجھے تم چانس دے رہے ہو, یا مجھے کہنا چاہیے کہ اتھارٹی لیٹر دے رہے ہو کہ میں تمہیں پکڑ لوں؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے, البتہ جو ان میں سے توبہ کر لے. یہ ہے پہلا مرحلہ. جو ان میں سے ایمان تو ساتھ ہی ہے نا, آمنو تابو واسلحو, یہ تین درجے آپ دیکھیں گے. ہاں ان میں سے جو توبہ کر لیں, اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ واعتصموا باللہ, اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں, یہ لازم ہے. اور اللہ کو کیسے تھامیں گے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, وہی لفظ ہے ادھر بھی. اللہ کو تھامنا ہے تو ہاتھ پکڑتے ہیں نا, تو اللہ نے کدھر سے اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا زمین پر؟ اس قرآن کی ضرورت میں. حبل اللہ الممدود, آسمان سے وہ اللہ نے رسی پھینکی ہوئی ہے, جس کو پکڑ لوگے اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لوگے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا. اور فرمایا اس کے بعد واخلصوا دینہم, اپنے دین کو خالص کر لو, دین کے اندر سے سب کھوٹ کھپٹ نکال دو, اخلاص لے آؤ, کلین اینڈ کلیئر, ڈیپ ڈاؤن کلیننگ کر لو. دیکھیے بہت طریقے ہوتے ہیں نا کلیننگ کے, ایک سرجری کلیننگ ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر بھی کپڑوں کے اندر سے اگر آپ نے گندگی نکالنی ہے تو کبھی آپ بلیچ ڈالتے ہیں, کبھی آپ اس میں کوئی اور چیزیں ڈالتے ہیں کہ اندر کا میل کچیل نکلے, دل کے اندر کے تاروں میں سے کفر کی محبتیں نکل جائیں, اور ان طریقوں سے انسان توبہ کر لے جو پہلے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا دل شیشے کی طرح صاف ہوگا. فاولائک مع المؤمنین, ایسے ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں, اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. ایسے لگتا ہے کہ یہ آیتیں جو تھی نا, یہ پڑھنے کے بعد لگا کہ بس میں تو پکی منافق, ختم, کر ہی نہیں سکتی. اب یہ چار کام اس سے بھی مشکل, بس